الحمد لله وكفى الصلاة والسلام على عباده الذين اصطفى خصوصا على أفضلهم وخاتم النبيين محمد الأمين وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. ألم تر إلى الذين خرجوا من ديارهم وهم ألوف حذر الموت فقال لهم الله موتوا ثم أحياهم إن الله لذو فضل على الناس ولكن أكثر الناس لا يشكرون. صدق الله العظيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. اللهم ألهمني رشدي وأعذني من شرور نفسي. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه، وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. اللهم رب زدني علما. آمين يا رب العالمين. سورة بقرة کے نو رکوع ابھی باقی ہیں، اور یہ جو 32 رکوع یہاں سے ہمارا مطالعہ شروع ہوگا، اس میں بنی اسرائیل کی تاریخ میں جہاد و قتال کا ایک بہت اہم واقعہ ہے جس کا ذکر ہے، اور یہ اصل میں تمہید ہے غزوہ بدر کی. مسلمانوں کو، صحابہ کرام کو ذہناً تیار کیا جا رہا ہے کہ اب اس قسم کے حالات جو ہیں وہ تمہارے ساتھ بھی پیش آئیں گے، اس میں تمہارا رویہ کیا ہونا چاہیے. سابقہ امت کی تاریخ سے اس کی ایک مثال ہے کہ اس میں جو سچے اہل ایمان تھے، جو اللہ اور اس کے رسول کے وفادار تھے، ان کا انداز کیا تھا. تو یہ گویا ایک ان کے لیے تقلید کے لیے ایک راستہ ہے جو دکھا دیا گیا کہ یہ طرز عمل ہے جو تمہارا آئندہ ہونا چاہیے. فرمایا علم ترى الى الذين خرجوا من ديارهم، کیا تم نے دیکھا نہیں ان لوگوں کو کہ جو نکلے تھے اپنے گھروں سے، وہم الوف، اور وہ ہزاروں کی تعداد میں تھے، حذر الموت، موت کے خوف سے. فقال لهم الله موتوا، تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ تم مر جاؤ. ثم احیاهم، اور پھر ان کو زندہ کیا. ان الله لذو فضل على الناس، بے شک اللہ تعالیٰ بہت ہی فضل فرمانے والا ہے لوگوں پر. ولكن اكثر الناس لا يشكرون، لیکن اکثر لوگ اس کا شکر ادا نہیں کرتے. یہ بنی اسرائیل کی تاریخ کا کون سا واقعہ ہے جو ان آیات میں آیا؟ اس میں مفسرین کا اختلاف ہے. بہرحال ایک رائے جو زیادہ مناسب حال معلوم ہوتی ہے وہ یہ، یہ اصل میں ذکر وہی ہو رہا ہے کہ جب مصر سے وہ نکلے تھے تو ہزاروں لاکھوں کی تعداد میں تھے، لیکن بزدلی اور خوف ان پر طاری تھا. پھر صحرائے سینا میں بھٹکتے پھرے، پھر ایک موقع پر جب انہیں کہا گیا کہ جنگ کرو اللہ کی راہ میں، تو انہوں نے انکار کیا تھا. اس کا ذکر آئے گا آگے سورہ اعراف میں. پھر اللہ تعالیٰ نے سزا دی انہیں کہ 40 سال تک بھٹکتے رہو اسی صحرا میں، یہ گویا ان کے لیے موت کے حکم میں تھا. پھر اللہ نے زندہ کیا اس صحرا میں جو نئی نسل پر قلب کر جوان ہوئی بڑی ہے، اس نے پھر بعد میں جہاد کیا اور قتال کیا. اس کے دل سے وہ خوف نکل چکا تھا، اور نئی نسل جو ہے وہ صحرا میں اور صحرا کی کھلی فضاؤں میں، جیسے اقبال نے کہا کہ فطرت کے مقاصد کی کرتا ہے نگہبانی، یا بندہ صحرائی یا مرد کوہستانی. تو اس طریقے سے اس قوم میں اللہ تعالیٰ نے ایک نئی روح پھونکی، اور پھر وہ فلسطین پر قابض ہوئے، اور کافی طویل عرصے تک پھر ان کی حکومت وہاں پر رہی. وقاتلوا فی سبیل اللہ، اور جنگ کرو اللہ کے راستے میں. واعلموا ان اللہ سمیع علیم، اور جان لو کہ اللہ تعالیٰ سننے والا ہے جاننے والا. من ذا الذی یقرض اللہ قرضا حسنا، کون ہے وہ کہ جو قرض دے اللہ کو قرض حسن. یہ اصل میں اللہ کی طرف سے ایک للکار ہے کہ اللہ کو قرض حسن دو، یعنی اللہ تعالیٰ کے دین کی خدمت کے لیے، اللہ کے دین کے غلبہ و اقامت کے رستے میں اپنا مال لگاؤ، تو اللہ اسے اپنے ذمے قرض سے تعمیر فرما رہا ہے. فَيُضَاعِفَهُ لَهُ أَضْعَافًا كَثِيرًا، کہ پھر اللہ تعالیٰ اس میں اضافہ کرتا رہے گا، اسے دگنا چوگنا کرتا رہے گا کئی گنا. وَاللَّهُ يَقْبِضُ وَيَبْسُطُ، اور اللہ تعالیٰ ہی کسی کو تندرستی جو ہے اس کے حال میں رکھتا ہے اور کسی کے لیے کشادگی پیدا کرتا ہے، وہی تنگی کرتا ہے وہی کھولتا ہے، وَإِلَيْهِ تُرْجَعُونَ اسی کی طرف تم سب لوٹا دیے جاؤ گے۔ أَلَمْ تَرَ إِلَى الْمَلَإِ مِنْ بَنِي إِسْرَائِيلَ مِنْ بَعْدِ مُوسَى، کیا تم نے غور نہیں کیا بنی اسرائیل کے سرداروں کی ایک جماعت پر موسیٰ کے بعد؟ اب من بعد موسیٰ کے الفاظ بتا رہے ہیں کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے کافی عرصے کے بعد کئی واقعات، اور اس میں تورات سے بھی اس کی توثیق ہوتی ہے، جو آگے حالات و واقعات ہیں اس سے ملتے جلتے حالات و واقعات تورات میں بھی آئے ہیں۔ یہ تقریباً 300 برس کے بعد حضرت موسیٰ کے، یہ ایک قصہ ہے جو ایک واقعہ ہے، اور اس وقت سموعیل نبی جو ہیں وہ بنی اسرائیل کے لیے اللہ تعالیٰ نے انہیں بھیجا تھا۔ بنی اسرائیل میں حضرت موسیٰ علیہ السلام کے بعد ہر دور میں ہر وقت کوئی نہ کوئی پیغمبر یا رسول موجود رہا، تھرو آؤٹ، کوئی انقطاع نہیں تھا اس میں۔ تو یہ سموعیل نبی کے دور کا زمانہ ہے۔ اس وقت 300 سال میں پھر بنی اسرائیل کا حال خراب ہو چکا تھا، ان کے اندر اخلاقی اعتقادی پستی آئی، چنانچہ جو قریب کے جو فلسطین کے جو پرانے باشندے تھے انہوں نے پھر ان کے ساتھ جنگ کر کے انہیں نکال لیا ان کے گھروں سے، اور پھر بہت ہی ذلت کی زندگی وہ گزار رہے تھے۔ اس وقت انہیں خیال آیا کہ اب جنگ کرنی چاہیے۔ حضرت سموعیل کی قیادت میں پھر کچھ اصلاح کا کام شروع ہوا، پھر ایمان کی دعوت انہوں نے دی، پھر تقویٰ کی بات کی، تو پھر ان کے اندر احساس ہوا کہ اب ہمیں دشمن کے خلاف جہاد کرنا ہے۔ قال اس قول نبی گندہم، جب کہا انہوں نے اپنے نبی سے، سموعیل نبی سے، ابعث لنا ملکا، ہمارے لیے کوئی مقرر کر دو کوئی بادشاہ، نقاتل فی سبیل اللہ، اور ہم تاکہ جنگ کریں اللہ کی راہ میں، کوئی سپہ سالار ہو، کوئی ہمارا حاکم ہو، بادشاہ ہو۔ روایات میں آتا ہے کہ وہ سموعیل نبی اس وقت بہت بوڑھے ہو چکے تھے، اور قوم کے اندر بھی جو زوال تھا اس کی وجہ سے انہوں نے کہا کہ بادشاہ ہمیں ملنا چاہیے جیسے اور حکومتوں میں بادشاہ ہوتے ہیں۔ قال هل عسيتم ان كتب عليكم القتال ولا تقاتلوا، وہ تو جانتے تھے اپنی قوم کو، انہوں نے کہا کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ اگر تمہیں جنگ کا حکم ہو جائے، اگر تم پر قتال فرض کر دیا جائے تو پھر تم قتال کرنے سے انکار کر دو، تم جنگ کے لیے تیار ہی نہ ہو۔ یہ لفظ کتبہ کو پہچان لیجیے، اس سے پہلے بھی یہ آیا ہے اس صورت میں کئی جگہ، یہ ہے کتاب کچھ لکھنا، فرضیت کے لیے یہ لفظ آتا ہے کہ جو چیز لکھ دی جائے ان پر لکھ دیا گیا، کتب علیکم القتال، ان پر لکھ دیا گیا جنگ کرنا، کتب علیکم الصیام، تو یہ لفظ وہی ہے کتاب لکھی ہوئی شے۔ تو هل عسیتم ان کتب علیکم القتال ولا تقاتلوا قالوا وما لنا لا نقاتل فی سبیل اللہ، کہنے لگے کہ آخر ہمیں کیا ہے کہ ہم جنگ نہ کریں اللہ کے راستے میں، وقد اخرجنا من دیارنا وابنائنا، حالانکہ ہمیں نکال دیا گیا ہمارے گھروں سے اور ہمارے بیٹوں سے ہمیں دور کر دیا گیا، ہمارے ساتھ جو کچھ ہوا ہے اب تو ہمیں قتال کرنا ہے۔ فلما كتب عليهم القتال، تو جب فرض کر دیا گیا ان پر قتال جنگ کرنا، تولوا، تو سب نے روگردانی کی، یعنی اب اس اپنے عہد کو توڑ دیا، کوئی تیار نہیں ہو رہا تھا، الا قلیلا منہم، سوائے ان کی ایک قلیل تعداد کی، واللہ علیم بالظالمین، اور اللہ تعالیٰ ایسے ظالموں کو خوب جانتا ہے۔ وقال لهم نبیهم ان اللہ قد بعث لكم طالوت ملکا، اور کہا ان سے ان کے نبی نے کہ اللہ تعالیٰ نے مقرر کر دیا تمہارے لیے طالوت کو بادشاہ کے طور پر۔ اب یہ طالوت جو ہیں یہ کوئی نواب فیملی سے نہیں تھے کہ وہ سمجھتے کہ ایک بادشاہ جو ہے ہم پر مقرر ہوا، محنت کش گھرانے سے تھے لیکن بہت سا دعوت، لمبے چوڑے اللہ کے نیک بندے، ینگ تھے ابھی، اللہ تعالیٰ نے ان کو طے کیا، اور حضرت سموئیل نے بتایا کہ یہ شخص ہے جسے تمہارا بادشاہ اللہ نے مقرر کیا۔ اب وہ بنی اسرائیلی ذہنیت سامنے آئے گی آگے، قالوا انا یکون له الملک علینا، کہنے لگے کہ کیسے اس کی بادشاہت ہم پر ہو سکتی ہے، کیسے ممکن ہے، وَنَحْنُ أَحَقُّ بِالْمُلْكِ مِنْ، اور ہم زیادہ مستحق ہیں بادشاہت کے اس کے مقابلے میں، یعنی ہمارے درمیان ایسے لوگ ہیں بڑے صاحب حیثیت ہیں، مالدار ہیں، یہ کون شخص ہے جس کو آپ نے بادشاہ بنا لیا؟ ولم یؤت سعۃ من المال، اس کو تو مالی وسعت بھی نہیں دی گئی، مال کے اعتبار سے بھی تنگ دست ہے. قال ان اللہ اصطفاه علیکم، پیغمبر نے کہا کہ اللہ تعالیٰ نے اسے تمہارے اوپر پسند کر لیا، چن لیا. وزادہ بسطۃ فی العلم والجسم، اور اس کو علم اور جسم دونوں میں کشادگی عطا فرمائی ہے. مال و دولت میں تو یہ کشادگی اس کے پاس نہیں ہے، لیکن علم کے اعتبار سے، عقلی صلاحیت کے اعتبار سے اور جسمانی قوت کے اعتبار سے اللہ تعالیٰ نے اس کو بہت کچھ عطا کیا. واللہ یؤتی ملکہ من یشاء، اور اللہ تعالیٰ دیتا ہے اپنی حکومت اختیار جس کو چاہتا ہے. واللہ واسع علیم، اللہ تعالیٰ وسعت والا ہے، سب کچھ جاننے والا ہے. وقال لهم نبیهم، اور کہا ان سے ان کے نبی نے، ان آیۃ ملکہ، اس تالوت کی بادشاہت کی ایک نشانی یہ ہے، ان یأتیکم التابوت، کہ آئے گا تمہارے پاس وہ صندوق، وہ تابوت، فیہ سکینۃ من ربکم، جس میں تمہارے لیے تسلی خاطر کا سامان ہے تمہارے رب کی جانب سے. یہ تابوت سکینہ جو ہے بنی اسرائیل کے لیے ایک مقدس صندوق تھا، جو حضرت موسیٰ علیہ السلام کے دور سے چلا آ رہا تھا، یعنی ان کے بعد سے، اور اس میں تبرکات تھے، تورات کی الواح جو ہے، تختیاں اس کے اندر موجود تھیں، اور ایک روایت کے مطابق حضرت موسیٰ کا وہ عصا بھی جو ہے وہ بھی اس کے اندر موجود تھا. اور بنی اسرائیل جب بھی کسی سے مقابلہ ہوتا تھا دشمن سے، تو اس کو اپنے سامنے رکھتے تھے تبرک کے طور پر. لیکن جب انہی دنوں جو وہ حملہ ہوا تھا اور فلسطینیوں نے ان پر حملہ کیا، تو جہاں ان کو گھروں سے نکالا، وہاں ساتھ ہی تابوت بھی وہ لے گئے چھین کر. اس کے بعد سے ان کی جو ہے وہ مورال بہت ہی ڈاؤن ہو چکا تھا. تو حضرت سموئیل نے کہا کہ اب اس شخص کو جو اللہ نے تابوت کو بادشاہ بنایا ہے، تو اس کی نشانی کے طور پر اللہ تعالیٰ تمہیں وہ تابوت تمہارا واپس لوٹا دے گا. اب یہ ایک ایسی چیز تھی کہ جس کے آگے انہوں نے سر تسلیم خم کر دیا کہ واقعی اگر ایسا ہو جائے تو ہمیں اس کی بادشاہت منظور ہے. فیہ سکینۃ من ربکم، اس میں تمہارے رب کی طرف سے تمہارے لیے سکینت کا سامان ہے. وبقیۃ مما ترک آل موسیٰ وآل ہارون، اور بچی کھچی چیزیں ہیں، وہ تبرکات ہیں آل موسیٰ اور آل ہارون کے جو انہوں نے چھوڑے ہیں. تحملہ الملائکہ، اور اس تابوت کو فرشتے اٹھائے ہوئے ہیں، وہ لے کر آئیں گے. چنانچہ اس کی جو صورت ہوئی کہ وہ تابوت جب لے کر گئی وہ دشمن قوم، تو جہاں بھی جس شہر میں اس کو رکھتے تھے وہاں وبا پھوٹ پڑتی تھی، تو کافی عرصے تو وہ اس پریشانی میں رہے. بالآخر انہوں نے ایک بیل گاڑی کے اوپر اس تابوت کو رکھ کر ہانک دیا، اس کے اوپر کوئی جو ہے وہ نہیں تھا، گندے بان یا کوچ بان جسے بھی آپ کہیے، اور گویا فرشتے ہی اسے ہانک کر پھر وہاں تک تابوت کے گھر تک پہنچا گئے. تو یہ ایک نشانی تھی. ان نفی ذالک لآیۃ لکم، یقیناً اس میں تمہارے لیے نشانی ہے. ان کنتم مومنین، اگر تم سچے ہو، واقعتاً صاحب ایمان ہو، تمہیں اس کو مان لینا چاہیے. فلما فصل طالوت بالجنود، تو جب روانہ ہوئے تابوت لشکروں کے ساتھ فوجیں لے کر، قال ان اللہ مبتلیکم بنہر، انہوں نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ تمہاری آزمائش کرے گا ایک دریا کے ذریعے سے. فمن شرب منہ، تو جو کوئی اس میں سے پی لے گا، پانی پیے گا، راستے میں ایک دریا آئے گا. اور اب تمہارے ڈسپلن کا یہ امتحان ہے کہ تم میں سے کوئی شخص اس سے پانی نہ پیے. یہ ظاہر بات ہے کہ فوجی ڈسپلن ٹریننگ ان کی پہلے تھی نہیں، یہ راستے میں ٹریننگ ہو رہی ہے، اللہ تعالیٰ نے ان کا اہتمام کیا ہے. فمن شرب منہ فلیس منی، جس نے اس دریا کے پانی کو پیا، وہ اس کا مجھ سے کوئی تعلق نہیں. ومن لم یطعمہ، اور جس نے اس کو نہ چکھا، فإنہ منی، تو وہ میرا ساتھی ہے. اب یہ ایک آزمائش تھی. الا من اطرف غرفة بیدی، سوائے اس کے کہ جو چلو بھر پانی جو ہے اس میں سے لے لے، ہاتھ کے چلو میں جتنا پانی آتا ہے اتنا پانی اگر کوئی پی لے تو اس کی اجازت ہے، اس سے زائد جو پیے گا وہ پھر میرے ساتھیوں میں سے نہیں. فشربوا منہ، اب اس موقع پر پھر سب نے دبا کے پانی پیا. الا قلیلا منہ، سوائے ان میں سے تھوڑے سے افراد. اور اسرائیلی روایات میں ہے کہ جو افراد بچے تھے وہ 313 تھے. یعنی غزوہ بدر میں بھی آپ کو معلوم ہے مسلمانوں کی تعداد کفار کے مقابلے میں 313 تھی. فلما جاوزہ ہوا والذین آمنوا معہ, تو جب وہ دریا کے پار ہوئے تالوت بھی اور ان کے ساتھی اہل ایمان, قالوا لا طاقت لنا اليوم بجالوت وجنوده, تو جنہوں نے خوب پانی پیا تھا انہوں نے کہا کہ ہمارے اندر تو اب سکت نہیں ہے جالوت اور اس کے لشکروں سے لڑنے کی. جو دشمن فوج تھی اس کا سپہ سالار جالوت تھا اور اس کی بڑی شہرت تھی, بڑا دبدبہ تھا کہ وہ بہت بڑا پہلوان ہے, بہت بڑا سپہ سالار ہے اور سب لوگ اس سے ڈرتے تھے, پورے علاقے میں اس کی دھاک تھی. تو ان کا جو ہے وہ پانی پی کر بالکل نڈھال ہو گئے, انہوں نے کہا کہ اب ہم میں سکت نہیں رہی کہ ہم جالوت جیسے مرد آہن کا جو ہے مقابلہ کر سکے, چنانچہ وہ تو وہیں رہ گئے. قال الذین یظنون انہم ملاقات اللہ, کہا ان لوگوں نے جنہیں یقین تھا گمان تھا کہ انہیں اللہ سے ملاقات کرنی ہے, یعنی جو اللہ پر اور آخرت پر پختہ یقین رکھتے تھے, انہوں نے کہا کم من فیت قلیلت, کتنی ہی بار ایسا ہوا ہے کہ ایک چھوٹی جماعت چھوٹا گروہ غلبت فیتن کثیرتن, وہ غالب آ گیا فتح مند ہوا ایک بڑی جماعت پر ایک بڑی فوج پر, باذن اللہ اللہ کے حکم سے, واللہ مع الصابرین, اور اللہ تعالیٰ تو صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے, یعنی ان کے ایمان میں اور اضافہ ہوا, ان کے اندر جذبہ ایمانی جو ہے وہ مزید بڑھا. ولما برزوا لجالوت وجنوده, اور جب وہ آمنے سامنے ہوئے جالوت کے اور اس کی افواج کے, قالوا ربنا افرغ علينا صبرا, اب یہ جو سچے اہل ایمان تھے صادق القول, انہوں نے دعا کی پروردگار ہم پر صبر اندھیل دے, یعنی ہمیں صبر اور استقامت عطا فرما, وثبت اقدامنا, ہمارے قدموں کو جمائے رکھ, وانصرنا على القوم الكافرين, اور مدد فرما ہماری کافر قوم کے مقابلے میں. یہ دیکھیے یہ دعا گویا کہ پہلے سے مسلمانوں کو بھی تلقین کی جا رہی ہے کہ ایسی ہی صورتحال جب تمہیں بھی پیش آئے گی تو یہ مناسب ترین الفاظ ہیں اس وقت اللہ سے دعا کرنے کی. فہزموہم باذن اللہ, تو ویسے اسی طرح ہوا, وہ چھوٹا سا لشکر 313 کا جو ہے وہ غالب ہوا, انہوں نے شکست دے دی انہیں اللہ کے حکم سے. وقتل داؤد جالوت, اور قتل کیا داؤد نے جالوت کو, اب یہ کئی نام یہاں پر آ رہے ہیں, جالوت بھی آیا اور جالوت جو ہے جو بادشاہ مقرر کیے تھے, تورات میں ان کا نام ساؤل آیا ہے ساؤل, لیکن ساتھ یہ ہے کہ وہ چونکہ لمبے تڑنگے تھے تو جالوت شاید ان کا لقب تھا, یہ طول سے ہے بہت طویل اقامت شخص, تو قرآن نے جالوت جو ہے وہ اس کو اختیار کیا ہے. اور جالوت جو ہے وہ دشمن قوم کا جو ہے اس کا کمانڈر تھا, پہلوان تھا. اور تیسری شخصیت یہاں پر ظاہر ہو رہی ہے داؤد کی, حضرت داؤد علیہ السلام, وہ اس وقت نوجوان تھے, چرواہے تھے, اور روایات میں یہ آتا ہے کہ انہوں نے جو قتل کیا ہے وہ ایسے کہ وہ بھیڑے چرایا کرتے تھے جنگل میں, باقاعدہ اس فوج میں شامل بھی نہیں تھے, ان کے اور 6 بھائی تھے, والد تھے جو شامل تھے, یہ ینگ تھے بالکل, اور ان کے پاس وہ گوپیا ہوتا تھا کہ جس میں وہ غلیز کی طرح کی چیز جس میں پتھر رکھ کر اور گھما کر چھوڑتے ہیں تو وہ بھیڑیوں کے بھی جبڑے توڑ دیتے تھے, ان کو بڑا اعتماد تھا. تو جب جالوت نکلا اور اس نے چیلنج کیا, مبادرت کی ہے کہ نکلے کوئی میرے مقابلے میں, اور یہاں پر جو ہے وہ اہل ایمان کی صفوں میں گھبراہٹ بھی تھی, تو یہ سامنے آئے, انہوں نے کہا کہ میں اس کا جو ہے میں اس کو واسطے جہنم کروں گا اس نامختون کو, چنانچہ اس کے مقابلے پر گئے. اب سب لوگ حیرانی سے دیکھ رہے ہیں کہ ایک نوجوان جو ہے وہ الہڑ سا چرواہا وہ سامنے آ گیا اور مقابلے پہ سب سے بڑا پہلوان, اس نے بھی مذاق اڑایا کہ یہ کون ہے میرے مقابلے پر, لیکن پھر انہوں نے اپنا گوپیے میں پتھر رکھ کر باندھ کر جو گھمایا ہے تو وہ اس کے ماتھے کے آگ پار ہو گیا, پورا وہ غر کے آہن تھا, اس نے زدہ پہنی ہوئی تھی صرف اس کی یہ پیشانی جو ہے اور آنکھیں یہ بات صرف ظاہر تھی کھلی تھی, اور اسی میں وہ پتھر لگا وہیں ڈھیر ہو گیا. اور ظاہر بات ہے کہ جب ایسی صورت حال ہوئی تو وہ دشمن کی جو لشکر ہے اس میں تو گھبراہٹ مچ گئی, ان کا تو مورال جو ہے گر گیا اور مسلمانوں کو فتح. وقتل داؤد جالوت, قتل کر دیا داؤد نے جالوت کو, وآتاہ اللہ الملک والحکمہ, اللہ تعالیٰ نے پھر داؤد کو حکومت بھی عطا فرمائی اور حکمت بھی, دانائی سے بھی نوازا, انہیں پھر نبوت سے بھی سرفراز کیا گیا, اور تالوت کے بعد پھر وہ بادشاہ بنے ہیں بنی اسرائیل کے. اور یہ ہے کہ جب بنی اسرائیل کا بہت ہی گولڈن پیریڈ جو ہے عہد زرعی اس کا آغاز ہوا ہے اس دور سے. وَعَلَّمَهُ مِمَّا يَشَاءُ اور انہیں سکھایا جو کچھ چاہا. ولولا دفع اللہ الناس بعضهم ببعض اور اگر اللہ تعالیٰ ہی دفع نہ کرتا رہے بعض کو لوگوں کو بعض کو بعض کے ذریعے سے لَفَسَدَتِ الْأَرْضُ تو زمین میں فساد زمین بھر جائے فتنہ و فساد. یعنی یہ جو طاغوتی قوتیں ہوتی ہیں اللہ تعالیٰ ان کو پاش پاش کرتا ہے اہل حق کے ذریعے وقتاً فوقتاً اور اگر ایسا نہ ہو تو دنیا فتنہ و فساد سے بھر جائے. وَلَكِنَّ اللَّهَ ذُو فَضْلٍ عَلَى الْعَالَمِينَ لیکن اللہ تعالیٰ نہایت فضل فرمانے والا ہے جہان والوں پر. تِلْكَ آیَاتُ اللَّهِ نَتْلُوهَا عَلَيْكَ بِالْحَقِّ یہ اللہ کی آیات ہیں کہ جو اے نبی ہم آپ کو سنا رہے ہیں بالکل ٹھیک ٹھیک حق کے ساتھ بالکل بعین نہیں اسی طرح یہ واقعات پیش آئے ہیں ان میں کوئی تغیر و تبدل نہیں ہے. وَإِنَّكَ لَمِنَ الْمُرْسَلِينَ اور یقیناً آپ بھی اللہ کے رسولوں میں سے. تِلْكَ الرُّسُلُ فَضَّلْنَا بَعْضَهُمْ عَلَى بَعْضٍ تیسرے پارے کا آغاز ہو رہا ہے ان آیات کے الفاظ سے. تِلْكَ الرُّسُلُ یہ ہے وہ سب رسول. فَضَّلْنَا بَعْضَهُمْ عَلَى بَعْضٍ ہم نے فضیلت دی ہے ان میں سے بعض کو بعض پر. مِنْهُمْ مَنْ كَلَّمَ اللَّهُ ان میں کوئی وہ بھی ہے جس سے اللہ نے کلام فرمایا. یہ ایک فضیلت ہے حضرت موسیٰ علیہ السلام سے باقاعدہ کلام ہوا. وَكَلَّمَ اللَّهُ مُوسَى تَكْلِيمًا یہ امتیاز ان کو حاصل ہوا. وَرَفَعَ بَعْضَهُمْ دَرَجَاتٍ اور بعض کے درجات کو ہم نے بلند کیا. وَآتَيْنَا عِيسَى ابْنَ مَرْيَمَ الْبَيِّنَاتِ اور ہم نے مریم کے بیٹے عیسیٰ کو بڑے روشن کھلے معجزات عطا کیے. وَأَيَّدْنَاهُ بِرُوحِ الْقُدُسِ اور ہم نے اس کی تائید کی اس کو قوت دی روح القدس کے ذریعے یعنی جبرائیل کے ذریعے. اب یہ فضیلت کے مختلف پہلو حصے معجزوں میں حضرت عیسیٰ سب سے آگے نظر آ رہے ہیں. اللہ سے کلام کرنے کے معاملے میں حضرت موسیٰ کا ایک خصوصی مقام ہے. اور پھر آن حضور صلی اللہ علیہ وسلم پوری نوع انسانی کے لیے رسول بن کر آئے ہیں. یہ ایک منفرد مقام ہے اور یہ ایک فضیلت مطلقہ بھی ہے. آپ سے پہلے جو بھی نبی اور رسول آیا اپنی اپنی قوم کے لیے اپنے اپنے علاقے کے لیے. وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ مَا اقْتَتَلَ الَّذِينَ مِن بَعْدِهِمْ اور اگر اللہ چاہتا تو نہ لڑتے وہ لوگ کے جو ان پیغمبروں کے بعد ہوئے یعنی ان کی امتوں میں جو دنگا و فساد بعد میں ہوتا رہا وہ نہ ہوتا. من بعد ما جاءتهم البینات اس کے بعد کہ ان کے پاس واضح تعلیمات اللہ کے روشن احکامات پہنچ چکے تھے. ولكن اختلفوا لیکن انہوں نے باہم اختلاف کیا. فمنهم من آمن ومنهم من کفر تو کوئی ان میں سے وہ بھی ہیں جو ایمان لائے اور بہت سے وہ بھی ہیں جنہوں نے کفر کیا. ولو شاء الله ما اقتتلوا اور اگر اللہ چاہتا تو وہ جنگ نہ کرتے آپس میں نہ لڑتے. ولكن الله يفعل ما يريد لیکن اللہ تعالیٰ کرتا ہے جو چاہتا ہے. اس کی مشیت ہے اس کی اپنی مصلحت ہے. اس نے لوگوں کو ڈھیل دی ہے اس نے یہاں دنیا بنائی ہی آزمائش کے لیے ہے. وہ چاہے تو سب کے سب جو ہیں وہ سچے پکے مومن بن جائیں کوئی بھی انکار کی ضرورت نہ کرے لیکن یہ کہ اس کی مشیت کچھ اور ہے وہ چاہتا ہے بندوں کا امتحان لہذا ان کو ڈھیل دیتا ہے. یا ایھا الذین آمنوا انفقوا مما رزقناکم اہل ایمان خرچ کرو اس میں سے جو رزق ہم نے تمہیں عطا کیا ہے جو کچھ بھی تمہیں دیا اس میں سے اللہ کی راہ میں خرچ کرو. من قبل ان یاتی یوم اس سے پہلے کہ وہ دن آ جائے. لا بیع فیہ اس میں کوئی خرید و فروخت کوئی بیع نہیں کوئی ڈیل نہیں ہوگی. جیسے آج کل نیب کے ساتھ ڈیل ہو جاتی ہے اور چھوٹ جاتے ہیں وہاں کوئی ڈیل نہیں چھٹکارا نہیں ہے. ولا صلح اور نہ کوئی دوستی کام آئے گی جو جہاں پر کام آتی ہے اور خوب کام آتی ہے وہاں نہیں کام آئے گی. ولا شفاعہ اور نہ کوئی سفارش جو ہے وہاں کارگر ہوگی. والکافرون هم الظالمون اور جو کافر ہیں اصل میں وہی ظالم ہیں بے انصاف ہیں حد سے تجاوز کرنے والے ہیں. اس کے بعد ہے وہ مشہور آیت قرآنی آیت الکرسی جسے تمام آیات قرآنی کی سردار کہا ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم. یہ توحید کے بیان میں توحید ذات اور خاص طور پر توحید صفات کے بیان میں نہایت جامع آیت ہے. اللہ لا الہ الا ہو اللہ وہ معبود برحق ہے جس کے سوا کوئی معبود نہیں، کوئی بندگی کے لائق نہیں، کوئی اختیار والا نہیں، اسی کے ہاتھ میں کچھ نہیں، سب قوت و مالک، سب قوت کا مالک وہی اللہ ہے. الحی القیوم، وہ خود زندہ ہے اور دوسروں کو تھامے ہوئے ہیں. اب یہ صفات کے اعتبار سے بہت اہم الفاظ ہیں. الحی، اللہ کے سوا جو کچھ بھی زندہ ہے، جو کوئی بھی مخلوق ہے، وہ فرشتے ہوں، وہ جن ہوں، وہ انسان ہوں، وہ نبی ہوں، سب اللہ نے زندہ رکھے ہیں تو زندہ ہیں، وہ اپنے بل پر کوئی زندہ نہیں ہے. الحی وہی ایک ذات ہے، اور القیوم ہے، باقی سب کو اس نے تھاما ہوا ہے، باقی سب محتاج ہیں اس کے. سورہ فاطر میں الفاظ ہے، یا ایھا الناس انتم الفقراء الى اللہ، تم سب محتاج ہو اللہ کے، واللہ هو الغنی الحمید، وہ ہے کہ جو کسی کا محتاج نہیں ہے، وہ الغنی ہے، بے نیاز ہے، الحمید ہے، ستودہ صفات ہے. لا تاخذه سنۃ ولا نوم، اس پر مسلط نہیں ہو سکتی نہ اونگ اور نہ نیند، یعنی زندگی کا تصور ایک تمہارا ہے، تمہاری بھی زندگی ہے، اس کے ساتھ بہت سی لمیٹیشنز ہیں، تمہیں نیند آتی ہے، اونگ بھی جاتے ہو، تھکاوٹ بھی طاری ہوتی ہے، اس کی حیات ان سب سے مبرہ ہے. لا تاخذه سنۃ ولا نوم، اس پر نیند یا اونگ جو ہے وہ طاری نہیں ہوتی. لہ ما فی السماوات و ما فی الارض، آسمانوں اور زمین میں، یعنی کل کائنات میں جو کچھ ہے وہ سب اسی کی ملکیت. جب خالق وہ ہے تو مالک بھی وہی ہے، پوزیشن اسی کا ہے سب پر. من ذا الذی یشفع عندہ الا باذنہ، کون ہے کہ جو اس کی بارگاہ میں، اس کے دربار میں سفارش کر سکے مگر اس کے اذن سے. کسی کو کلام کا یارہ نہ ہوگا. یوم یقوم الروح والملائکۃ صفا لا یتکلمون الا من اذن له الرحمن وقال صوابا. ہمارا تصور تو یہ ہے نا کہ فلاں بزرگ چھڑا لیں گے، فلاں کا پلو پکڑا ہوا ہے، وہ اللہ تعالیٰ کو باتوں میں لگا کر ہمیں وہاں سے گزار دیں گے، سب سارے مراحل سے جو ہے کامیابی سے نکل آئیں گے. اور یہ قرآن کیا کہہ رہا ہے، کسی کو وہاں گفتگو کا یارہ نہیں ہوگا، مجال نہیں ہوگی زبان کھولنے کی. اور جو کوئی جس کو اللہ تعالیٰ اجازت دے گا وہ بھی بات کرے گا بالکل صحیح صحیح درست بات، کوئی غلط بات، کوئی غلط سفارش حمایت کسی کی نہیں ہوگی. یعلم ما بین ایدیہم وما خلفہم، وہ جانتا ہے جو کچھ ان کے سامنے ہے اور جو کچھ ان کے پیچھے ہے. ولا یحیطون بشیء من علمہ الا بما شاء، یہ اللہ تعالیٰ کی صفت علم کے بارے میں ہے، وہ سب کو جانتا ہے، جو کچھ سامنے ہے، جو پیچھے ہے، جو حاضر ہے، غائب ہے. اور اللہ تعالیٰ کے علم میں سے کوئی احاطہ نہیں کر سکتا، اصل علم کا مالک تو وہ ہے، کوئی دوسرا اللہ کے علم میں سے احاطہ نہیں کر سکتا مگر اتنا ہی جتنا اللہ چاہے. کسی کے پاس اگر علم ہے تو وہ بھی اللہ کا عطا کرتا ہے، جتنا وہ چاہتا ہے اتنا ہی وہ کسی دوسرے کو علم عطا کرتا ہے. وسع کرسیہ السماوات والارض، اس کا اقتدار آسمانوں اور زمین سب پر حاوی ہے. یہ کرسی کا لفظ تو ہمارے ہاں بھی اقتدار اور حکومت کے معنی میں آتا ہے، اس کی کرسی چھائی ہوئی ہے آسمانوں اور زمین پر، یعنی اقتدار جو ہے حاوی ہے سب پر، پوری کائنات پر اسی کا سکہ روا ہے. ولا یعودہ حفظہما، اور وہ تھکتا نہیں ہے، اس پر ذرا بھی گراں نہیں ہے آسمانوں اور زمین کی حفاظت، ہر دم ان کی نگرانی، نگہبانی، ان کا انتظام، ان کا انسرام، اس پر یہ ہرگز گراں نہیں ہے، بھاری نہیں ہے، اسے تھکاوٹ تاری نہیں ہے. وَهُوَ الْعَلِيُّ الْعَظِيمُ، وہ سب سے برتر ہے، انتہائی عظمت والا. لا اکراہ فی الدین، دین کے معاملے میں کوئی زبردستی نہیں ہے، جبر نہیں ہے. اس سے کیا مراد ہے؟ عام طور پر اس سے غلط استنباط کیا جاتا ہے. اس سے مراد صرف یہ ہے کہ ایک شخص اسلام لائے یا نہ لائے، یہ اس کا چوائس ہے. کسی کو بھی جبرن مسلمان نہیں کیا جائے گا بزور شمشیر، یہ اسلام کی تعلیمات کے خلاف ہے، اور نہ آج تک اسلامی تاریخ میں کبھی ایسا ہوا ہے. جو لوگ بھی مسلمان ہوئے ہیں بعد میں, مسلمانوں نے ملک فتح کیے, انتظام اپنے ہاتھ میں رکھا ہے, اللہ کے دین کو نافذ کیا ہے, اللہ کی شریعت کو نافذ کیا ہے, پھر لوگ اس دین کی برکات کو دیکھ کر, مسلمانوں کے کردار کو دیکھ کر خود مسلمان ہوئے. تو لا اکراہ فی الدین اصول یہاں پر ہے کہ کسی کو جبرن مسلمان نہیں کیا جائے گا, یہ چوائس ہے. اما شاکرا و اما کفورا, اللہ نے اختیار دیا اللہ کے شکر گزار بندے بنو یا کفران نعمت کرو, اللہ کا انکار کر دو, تمہیں اختیار ہے. لیکن اس میں یہ سمجھ لیجیے کہ جس نے ایک دفعہ آپٹ کر لیا, اسلام لے آیا, اب دین کے حوالے سے جو اس پر پابندیاں ہیں وہ ہیں, اور اس میں اگر وہ کمی کرتا ہے تو حکومت, اسلامی حکومت جبر بھی کر سکتی. تو چوائس ختم ہو جاتا ہے جب آپ نے فیصلہ کر لیا کہ ہاں اب میں اسلام میں شامل ہوں اور میں اسلام میں داخل ہو رہا ہوں, ایمان لے آیا ہوں. اس کے بعد جو ہے وہ فرائض کی اور جو بھی دین کے واجبات ہیں ان کی پابندی لازم ہے. قد تبین الرشد من الغی, واضح ہو چکی ہے ہدایت گمراہی کے مقابلے میں. یعنی قرآن مجید جتنا نازل ہو چکا ہے اب تک, 15 سال گزر چکے ہیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو دعوت دیتے ہوئے, حق و باطل میں امتیاز ہو چکا ہے, حقیقت واضح ہو چکی ہے. فمن یکفر بالطاغوت, تو جو کوئی انکار کرے, کفر کرے طاغوت کا, ویؤمن باللہ, اور ایمان لائے اللہ پر, فقد استمسک بالعروۃ الوثقی, اس نے پکڑ لیا ہے ایک مضبوط کنڈے کو, مضبوط حلقے کو. یہاں پر یہ لفظ بہت اہم ہے کہ جو کفر کرے طاغوت کا, اللہ کے سوا جو بھی نظام ہے وہ طاغوتی نظام ہے, اور اللہ کے بتائے ہوئے رستے اور اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کے سوا جو بھی زندگی گزار رہا ہے وہ طاغوتی زندگی ہے, وہ طاغوت ہے, وہ شیطان کا چیلا ہے. اور اس وقت سمجھ لیجئے کہ سب سے بڑا طاغوتی نظام امریکہ ہے, طاغوت کا سب سے بڑا سمبل. تو ایمان کا تقاضا کیا ہے؟ من یکفر بالطاغوت, جو انکار کرے طاغوت کا. پہلے انکار ہے, لا الہ الا اللہ, کوئی معبود نہیں ہے سوائے اللہ کے. تو جو بھی غیر اللہ ہے پہلے ان کا انکار ضروری ہے, اور پھر ہے وہ یؤمن باللہ, اور پھر ایمان رکھے اللہ پر, یقین رکھے اللہ پر. تو یہ ہے جو طرز عمل مطلوب ہے, بدقسمتی سے ہم, ہماری ساری اگر امیدیں وابستہ ہیں تو اسی تابوت سے, ساری دوستی ہے اور دلچسپی ہے اور سہارا ہے جس کو ہم ولی اور کچھ طرح سمجھتے ہیں, تو وہ لے دے کہ وہی امریکہ ہے, وہ چاہے ہمیں ٹھوکرے مارے, چاہے بات بات جو ہے وہ ہمارے ساتھ بے وفائی کرے, اور جو کچھ وہ کر رہا ہے اب وہ بات ہر ایک کے سامنے ہے, مجھے اس کی تفصیل میں جانے کی ضرورت نہیں. لیکن اسلامی زندگی کیا ہے؟ قرآن کیا کہتا ہے؟ پہلے طاغوت کا کفر کرو, پھر ایمان لاؤ. اور پھر جس نے ایسا کیا تو اس نے ایک مضبوط کنڈے پر ہاتھ ڈالا ہے, یہ بہت بڑا مضبوط سہارا ہے, تعالیٰ اس سے بڑھ کر کوئی سہارا نہیں ہو سکتا. لن بسوام لہا, یہ وہ تعلق ہے, یہ وہ سہارا ہے جس میں کوئی انقطاع نہیں ہے. اور یہاں کتنے انقطاع ہو رہے ہیں امریکہ کے ساتھ ہمارے, جب وہ کام لیتا ہے ہم سے اور ہم بھی وفادار بن کر اس کی چوکھٹ پر سر ڈال دیتے ہیں, کام نکالنے کے بعد وہ ٹھوکر مار کر ایک طرف کرتا, ٹیشو پیپر کی طرح استعمال کیا اور اس کے بعد پھینک دیا. یہاں فرمایا کہ اللہ تعالیٰ کے ساتھ جو اس طریقے سے مضبوطی سے تعلق قائم کرے اس میں کوئی انقطاع نہیں ہے, اللہ کی طرف سے اس میں کبھی کوئی رخنا نہیں آئے گا, وہ ایک مستقل سہارا ہے. واللہ سمیع علیم, اللہ سب کچھ سننے والا ہے, جاننے والا. اللہ ولی الذین آمنوا, اللہ تعالیٰ ولی ہے, ساتھی ہے, پشت پناہ ہے اہل ایمان کا, اگر واقعی اللہ پر ایمان ہو. یخرجہم من الظلمات الی النور, وہ نکالتا ہے اپنے بندوں کو, اہل ایمان کو, ظلمتوں سے, کفر اور شرک کی ظلمتوں سے, نور کی طرف, ایمان کی روشنی کی طرف. والذین کفروا اولیاءهم الطاغوت, اور جن لوگوں نے کفر کیا ان کے دوست تو یہ شیاطین ہیں, شیاطین جن و انس, یہ ان کے دوست بن جاتے ہیں, ان کے مشیر بن جاتے ہیں. یخرجونہم من النور الی الظلمات, اگر کسی معاملے میں وہ کچھ راہ راست پر بھی ہیں تو وہاں سے بھی کھینچ کر وہ لے جاتے ہیں انہیں کفر اور شرک کی ظلمتوں میں, روشنی سے اندھیروں کی طرف لے جانے والے لوگ ہیں. اولئک اصحاب النار, اور یہ لوگ آگ والے ہیں, جہنم والے ہیں. ہم فیہا خالدون, رہیں گے اس میں ہمیشہ. الم تر الی الذی حاج ابراہیم فی ربہ, ابھی رکوع میں تین واقعات آ رہے ہیں کہ کیسے اللہ تعالیٰ اپنے مخلص بندوں کی کے ساتھ مدد کرتا ہے اور انہیں اندھیروں سے روشنی کی طرف لاتا ہے کس انداز سے. دو واقعات بھی ہیں ان کا تعلق حضرت ابراہیم علیہ السلام سے. پہلا واقعہ علم تر ابنی حاج کا ابراہیم نفی ربی, کیا تم نے غور کیا دیکھا اس شخص کو, کیا نہیں دیکھا اس شخص کو کہ جس نے بحث مباحثہ کیا تھا ابراہیم کے ساتھ اس کے رب کے بارے میں. یہ بحث مباحثہ نمرود کے دربار میں ہوا تھا, کیونکہ حضرت ابراہیم علیہ السلام ایک اللہ کے ماننے والے تھے, ابھی ینگ تھے, بالکل نوجوان تھے. تو دربار میں پیشی ہوئی, پوچھا گیا کہ کون ہے تمہارا رب جس کی تم دعوت دیتے ہو, وہ ایک رب. تو اب یہاں پر جو بحث مباحثہ ہوا ہے, آپ سوچئے کہ وہ ایک نوجوان اور نمرود اس کے مقابلے پر, وہ شہنشاہ عراق کا. ان آتاہ اللہ الملک, اور وہ نمرود جو ہے مباحثہ کر رہا تھا اس غرور کی وجہ سے کہ اللہ تعالیٰ نے اسے بادشاہی عطا کی تھی, اس گھمنڈ اور کے نشے میں تھا وہ. اذ قال ابراہیم ربی الذی یحیی و یمیت, جب کہا ابراہیم نے کہ میرا رب وہ ہے کہ جو زندہ کرتا ہے اور موت دیتا ہے. قال انا احیی و امیت, اس نے کہا کہ یہ اختیار مجھے بھی ہے, میں بھی زندہ کرتا ہوں, میں بھی مارتا ہوں. اور اس نے دو قیدی جو ہیں جیل سے نکلوائے, ایک کی بے گناہی ثابت ہو چکی تھی, بے گناہ تھا, اس کی گردن اڑوا دی کہ دیکھو میں بھی موت دے سکتا ہوں, اور ایک جس پر جرم ثابت ہو چکا تھا اسے چھوڑ دیا, دیکھو میں نے اس کو زندگی دے دی, اس کو پھانسی ہونے والی تھی, میں نے زندگی دے دی. قال ابراہیم فإن الله يأتي بالشمس من المشرق, حضرت ابراہیم نے بحث میں الجھنے کی بجائے ایک اور دلیل پیش کر دی. فرمایا کہ میرا رب وہ ہے کہ جو سورج کو لے کر آتا ہے مشرق سے, فَأْتِ بِهَا مِنَ الْمَغْرِبِ, تم لے آؤ, تم نکالو اسے ذرا مغرب سے. فَبُهِتَ الَّذِي كَفَرَ, تو مبہوت ہو کر رہ گیا وہ کافر, ششتر رہ گیا, کوئی جواب اس سے بن نہیں پایا. اب اس طریقے سے اللہ تعالیٰ نے مدد کی ہے اپنے ایک وفادار بندے کی, اور وہاں سے کامیابی سے وہ نکلے. واللہ لا يهدي القوم الظالمين, اللہ تعالیٰ ظالموں کو بے انصافوں کو ہدایت نہیں دیا کرتا. اوکل ندی مر آدھا قریت, یا مثال اس شخص کی کہ جو گزرا تھا ایک بستی پر سے, وہی اخاویت اعلیٰ عروشیہ, اور وہ بستی جو ہے وہ اوندے بھی پڑی تھی اپنی چھتوں پر, یعنی تباہ و برباد ہو چکی تھی, تہ و بالا تھی. قال انا یحیی ہاتھ اللہ بعد موتیہا, اس اللہ کے بندے نے سوچا, دل میں خیال آیا, اس نے کہا کہ کیسے اللہ تعالیٰ اس مردہ بستی کو زندہ کر سکتا ہے, یہاں تو کوئی آثار نہیں ہے. تو ایک حسرت بھری ان کی آہ جو ہے نکلی ہے کہ کیسے زندہ کرے گا اللہ تعالیٰ اس بستی کو اس کے مرنے کے بعد. اب یہ کون شخص تھے اس پر بھی اتفاق نہیں ہے, لیکن ایک رائے یہ ہے کہ حضرت عزیز علیہ السلام کا یہ واقعہ ہے, اور یہ تقریباً 450 قبل مسیح کا واقعہ ہے. اس سے پہلے بخت نصر نے حملہ کیا تھا بنی اسرائیل پر, اور یروشلم کی اور فلسطین کی اینٹ سے اینٹ بجا دی تھی, خاص طور پر یروشلم اور بیت المقدس کی, اور لاکھوں کو جو ہے وہ قیدی بنا کر لے گیا تھا. تو وہاں سے رہائی پا کر نکلے ہیں حضرت عزیر علیہ السلام, اور پھر واپس آئے ہیں تو کوئی شہر دیکھا, یا وہ واقعتاً یروشلم ہی تھا, اللہ اعلم. وہاں جا کر انہوں نے اس حسرت سے یہ الفاظ ان کی زبان سے نکلے کہ کیسے اللہ تعالیٰ اس بستی کو دوبارہ زندہ کر سکتا ہے. فأماته الله 100 عام, اللہ تعالیٰ نے ان پر موت تاری کر دی 100 سال کے لیے. ثم بعثا, پھر اٹھایا, پھر زندہ کیا. قال کم لبثت, پوچھا کہ کتنا عرصہ رہے. قال لبثت یوما او بعض یوم, انہوں نے کہا کہ میں یہاں پر ٹھہرا ہوں ایک دن یا دن کا کچھ حصہ, نیند تو آئی ہے بڑی طویل نیند, لیکن اتنی ہی ہوگی. قال ابن لبثت 100 عام, قال ابن لبثت 100 عام, بلکہ فرمایا کہ تم تو رہے ہو 100 برس. فانظر الى طعامك وشرابك لم يتسنى, ذرا نظر ڈالو اپنے کھانے اور پینے کی جو اشیاء تمہارے ساتھ تھی ان میں کوئی سڑان پیدا نہیں ہوئی, وہ ابھی بھی تر و تازہ ہیں. وانظر الى حمارك, اور اب ذرا نظر ڈالو اپنے گدھے کی طرف جو تمہاری سواری ہے. ولنجعلك آية للناس, اور تاکہ ہم تمہیں لوگوں کے لیے بھی ایک نشانی بنا دیں. وانظر الى العظام, اور ذرا دیکھو اس کی ہڈیوں کی طرف. اب اندازہ ہوا کہ وہ گدھا جو ہے اس کی جگہ کچھ ہڈیاں پڑی ہوئی تھیں، 100 سال میں ان کے ساتھ جو ہونا تھا وہ پورے 100 سال اس پر بیتے، لیکن وہ کھانا محفوظ رہا. اور خود حضرت عزیر علیہ السلام جو ہیں وہ ایسے ہی تھے جیسے چند گھنٹے سو کر اٹھے. وَانظُرْ إِلَىٰ حِمَارِكَ وَلِنَجْعَلَكَ آيَةً لِلنَّاسِ وَانظُرْ إِلَىٰ الْعِظَامِ كَيْفَ نُنشِزُهَا، ذرا ہڈیوں کو دیکھو کہ کیسے ہم انہیں ابھارتے ہیں، اس کا ڈھانچہ کھڑا کرتے ہیں. ثُمَّ نَكْسُوهَا لَحْمًا، اور پھر کیسے ہم اس پر گوشت چڑھاتے ہیں تمہاری نگاہوں کے سامنے. فَلَمَّا تَبَيَّنَ لَهُ، تو جب یہ سب چیزیں ان کے سامنے کھل گئیں، قَالَ أَعْلَمُ أَنَّ اللَّهَ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ، تو وہ پکار اٹھے کہ میں جان گیا ہوں کہ اللہ تعالیٰ ہر چیز پر قادر ہے. وَإِذْ قَالَ إِبْرَاهِيمُ رَبِّ أَرِنِي كَيْفَ تُحْيِي الْمَوْتَى، اور یاد کرو جب ابراہیم نے کہا اپنے پروردگار سے کہ اے رب مجھے دکھا کہ تو کیسے زندہ کرے گا مردوں کو. قَالَ أَوَلَمْ تُؤْمِنْ، اللہ نے پوچھا کہ کیا تم ایمان نہیں رکھتے، یقین نہیں ہے. قَالَ بَلَىٰ وَلَٰكِنْ لِيَطْمَئِنَّ قَلْبِي، کہنے لگے کہ یقین تو ہے لیکن مزید اطمینان قلب مقصود ہے اور گہرا ہو جائے یقین. قَالَ فَخُذْ أَرْبَعَةً مِنَ الطَّيْرِ، فرمایا کہ 4 پرندے حاصل کرو. فَصُرْهُنَّ إِلَيْكَ، اور انہیں اپنے سے مانوس کرو. اور روایات میں آتا ہے کہ وہ 4 پرندے، ایک مور تھا، ایک مرغ، ایک کوا اور ایک کبوتر، انہیں مانوس کرو اپنے سے. ثُمَّ اجْعَلْ عَلَىٰ كُلِّ جَبَلٍ مِّنْهُنَّ جُزْءًا، پھر ان میں سے ہر ایک کا ایک ایک جز جو ہے مختلف پہاڑوں کے اوپر رکھ دو. یعنی بین السطور میں ہے کہ ان کے ٹکڑے کرو، ذبح کرو، ان کے ٹکڑے کرو اور اس کو مکس کر کے مختلف پہاڑوں پر بکھیر دو. ثُمَّ ادْعُوهُنَّ، اور پھر انہیں بلاؤ، جیسے کہ تم نے مانوس کیا تھا، آواز دیتے تھے تو تمہاری آواز پر آتے تھے. يَأْتِينَكَ سَعْيًا، اور وہ پھر چلے آئیں گے تمہارے پاس دوڑتے ہوئے، یعنی دوبارہ زندہ ہو کر تمہاری نگاہوں کے سامنے، اور پھر وہ پہنچ جائیں گے تمہارے پاس. وَعَلَمْ أَنَّ اللَّهَ عَزِيزُ الْحَكِيمُ، اور جان لو کہ اللہ تعالیٰ غالب ہے، ہر شے پر اس کا اقتدار حاوی ہے اور حکیم ہے، کمال حکمت والا ہے. بارک اللہ لی ولکم فی القرآن العظیم ونفعنی وإیاکم بالآیات الحکیم.